لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورة مباركة نبأ کی ہر آیت ایک مستقل یا ایک سے زیادہ جلدیں چاہتی ہے، تفسیر سے تأویل تک. اور میرا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ نامکمل حوزوی درس کا اسلوب ہے، وہاں ہوتے تو ایک الگ انداز ہوتا، پورے طور پر اصطلاحات ہوتی اور ممبر کا اسلوب مجلس عزا کا بالکل مختلف ہوتا ہے. اس وقت جو یہ ایک ملا جلا اسلوب ایسا ہے کہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں یہ اشارات ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات کے اندر جستجو کی ایک پیاس، ایک تشنگی بھڑک اٹھے. اسی لیے بہت سی باتیں بالکل ادھوری ادھوری کہہ کے گزر جاتا ہوں. اب فرمائش کی گئی کہ آپ پوری پوری آیتوں کا پورا پورا ترجمہ تو کریں، میں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں ترجمہ. اتنے ترجمے موجود ہیں، اٹھا کے ماہ مبارک رمضان ہے، آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں اور ترجمے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جو اشارات میں عرض کرتا ہوں ان اشارات کی روشنی میں غور کریں، فکر کریں، تلاش کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں. ورنہ پھر اگر میں ترجمے کی طرف آ جاؤں گا تو خود ترجمہ اس کی اپنی ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. اور میں اس مسئلے میں اپنے بارے میں عرض کر سکتا ہوں بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہ میں قرآن مجید کے ترجمے اور ترجمانی کے سلسلے میں لذت پرست واقع ہوا ہوں. بہت مزہ ملتا ہے مجھے، اور پھر میں اس شیرینی کو، اس لذت کو، اس مزے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. ایک لفظ پہ پھر اٹک جاؤں گا تو پورا مہینہ گزر جائے گا، پھر وہ اس لفظ سے بات آگے نہیں بڑھے گی. مثلا گزشتہ آیتوں میں جس کی تشریح ہو چکی، اب دوبارہ نہیں عرض کروں گا، لفظ معاش آیا. اب میں نے یہ نہیں بتایا کہ معاش کون سا صیغہ ہے، یہ کہہ دیا کہ اس کا تعلق عیش سے ہے، عاشا یعیشو، اب باقی جستجو آپ کیجئے. ورنہ معلوم یہ ہوا کہ اگر صرفی اور اشتقاقی بحثیں شروع ہو جائیں تو وہ خود ایک دنیا ہے. یہاں ایک چیز عرض کر دوں، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، والد ماجد ہمارے قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ترجمہ پڑھاتے تھے، اور پھر اسی زمانے میں انہوں نے جستجو بیدار کر دی تھی، تو گھر میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں رکھی رہتی تھیں، اٹھا کے میں اسے پڑھتا تھا. ایک تفسیر تھی، نہایت مبارک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر عیاشی. اب اردو والے کیا سمجھیں گے اس سے؟ عام اردو والے، یعنی آج کل تو میں کیا عرض کروں، ہم کس دور میں آ گئے ہیں. غالب کو یہ شکوہ تھا کہ ان کے شعر لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ اپنے شعروں کی تشریح لکھنے پر مجبور ہوتے تھے کبھی کبھی اپنے خطوں میں، خطوط میں. اور ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب اپنے مزاح کی بھی شرح کرنی پڑتی ہے، اپنے لطائف کی بھی شرح کرنی پڑتی ہے، اگر زبان کا کوئی نقطہ ہے تو اس کی بھی شرح کرنی پڑتی ہے. تو ہم تو اس دور میں آ گئے ہیں. معترضین بعض ایسے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس پر کیا اعتراض کر رہے ہیں. یعنی بعض وقت افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب ہمیں املا سکھاتے ہیں کہ اس لفظ کا املا یہ نہیں یہ ہے، جن لوگوں کا املا انشا خود درست نہیں ہے، اور وہ مضامین اور موضوعات اور عناوین سے آشنا بھی نہیں ہے، اعتراض سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں قدم بھی نہیں رکھا ہے. جس فیلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں اس فیلڈ میں قدم بھی نہیں رکھا ہے ابھی. مثلا اسماء الہیہ کی بحث ہے، اسماء الہیہ کی بحث کتنی پیچیدہ ہے، کتنی عمیق ہے، اور اس میں کتنے مسالک ہیں، کتنے مکاتب فکر ہیں، کتنے مبانی ہیں. بات مبانی پر ہونی چاہیے نا، کہ اب لوگ اسماء کا املا مجھے سکھائیں گے. بہرحال، تو لفظ معاش اور عیش، تو تفسیر عیاشی کی بات میں کر رہا تھا. تفسیر عیاشی میری بھی جب بچپن میں لوگوں سے، اردو والوں سے، جو جس انداز سے یہ لفظ سنا تھا تو بہت عجیب سا لگا. پھر معلوم ہوا کہ عیش خبز کو بھی کہتے ہیں، عیش یعنی روٹی، اور جو لوگ روٹی بنا کر لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں، جسے خباز کہتے ہیں آپ، تو اسے عیاش بھی کہا جاتا تھا خالص عربی ماحول میں. تو ان کا خاندان جو تھا وہ خباز خاندان تھا، نانوائی، روٹی بنانے والے. آج بھی دنیا میں ضرورت ہے نا، یہ سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. تو وہ خاندان ان کا عیاش خاندان تھا، تو عیاشی کہلاتے تھے، العیاشی یعنی خباز. جیسے آج بھی ہمارے بعض معاصرین میں ان کا سر نیم خباز ہے. تو عیش یعنی روٹی، اور عیش یعنی زندگی. اور معاش، لفظ معاش جو ہے اس پر تحقیق فرمائیے کہ وہ مصدر میمی ہے یا اسم زمان ہے یا دونوں ہے، یا وہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سب تو کچھ آپ بھی محنت کیجئے تو ہماری مدد ہو جائے گی. اب جدید استعمال جو ہے، معاش ریٹائرمنٹ کو بھی کہتے ہیں، اور معاش التقاعد پینشن کو بھی کہتے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے اسے بھی معاش کہتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کو بھی معاش کہہ دیتے ہیں، اور زندگی بھی معاش ہے، اور ذریعہ معاش بھی معاش ہے. زبان کے استعمالات ہیں، اس کے صیغے. تو اب اگر اس انداز سے گفتگو ہو، صرفی، نحوی، اشتقاقی، تو پھر اسلوب بدل جائے گا. میرا مقصد ہے صرف اشارات، مقصد ہے جستجو بیدار کرنا. یقین فرمائیے کہ عمومیت کے ساتھ ہماری ملت یا امت, ملت تو نہیں کہنا چاہیے, ہماری قوم کا معیار بہت گر چکا ہے, زبان کے اعتبار سے بھی, تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بھی, اور علوم کی تو خبر ہی نہیں ہے. جو مستثنی شخصیتیں ان کی بات الگ ہے. تو میرا مقصد یہاں پر اپنے معلومات کا اظہار نہیں ہے, بلکہ تشنگی کو بھڑکانا مقصود ہے. اب آتے ہیں کہ جو آیتیں رہ گئی ہیں, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, آسمانوں کے بارے میں کل اشارہ کیا میں نے, بہت تحقیق کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں, تو سائنسی علم میں بھی اور اضافہ ہوگا. سائنسدان حضرات ویسے اپنے علم پر غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں. عام طور پر سچے عالم میں, سچے انٹلیکچول میں, سچے دانشور میں غرور ہوتا بھی نہیں ہے, تکبر ہوتا بھی نہیں. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا تواضع, انکسار, خاکساری بڑھ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا, اور ہم نے بھڑکتا ہوا چراغ بنایا. یعنی کیا ہم نے بھڑکتا ہوا چراغ نہیں بنایا؟ کس کو؟ ظاہر ہے سورج. اب یہاں پر ٹھہر کر سورج اور سورج کے خصوصیات کے بارے میں تحقیق ضروری ہے یا نہیں؟ بس آپ ترجمہ کر کے گزر جائیں گے. حق سبحانہ و تعالی اس چیز کی طرف کیوں متوجہ فرما رہا ہے؟ ایک ایک جزئیات سورج سے متعلق, جو آج کل جہاں تک سائنس کی نگاہ پہنچ چکی ہے, اس پہ غور فرمائیے اور پھر کہیے تبارک اللہ احسن الخالقین, جل الخالق, جل الخالق, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر چیز پر جب آپ توجہ مرکوز کریں گے اور فطرت فطرت سلیمہ ہوگی, قلب پاک و پاکیزہ ہوگا, آلودہ نہیں ہوگا, فکر پاک ہوگی, دامن خیال پاک ہوگا, دامن نظر پاک ہوگی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر انکشاف پر کلمہ توحید پڑھیں گے, حمد کا کلمہ ادا کریں گے, تسبیح پروردگار کریں گے. اور جتنا آپ تسبیح پروردگار کریں گے دل و جان سے, زبان سے لے کر دل تک, اپنے پورے وجود کے ساتھ, اتنا ہی آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا, اتنا ہی آپ آخرت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اب میں جزئیات نہیں بیان کروں گا کہ سورج سے متعلق سائنسی معلومات کیا ہیں. آج کل تو آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ماشاءاللہ آئی فون ہے, اسمارٹ فون ہے. ذرا سا آپ سرچ کریں گے اور سن کے متعلق, سورج سے متعلق تمام معلوم, اس کے درجہ حرارت کتنی ہے, اور اس کے اندر کی درجہ حرارت کتنی ہے, اور اس کے باہر کی سطح کی درجہ حرارت کتنی ہے, اور حجم کیا ہے, اور کتنا بڑا ہے یہ ستارہ, اور اس کی حرکت سے متعلق کتنی بحثیں ہیں, قرآن مجید میں کہاں کہاں اشارے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فوراً اس کے بعد سورج کے ذکر کے بعد آیا, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کے ذریعے سے موسلا دھار بارش کر. معصرات, معصر, بادلوں کے بارے میں, بارش کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی تذکرے آئے ہیں, انہیں جمع کریں. تو یہ کچھ موسمیات کے تعلق سے, کچھ خاص بارش کے تعلق سے, اور بارش کے پانی کے تعلق سے بہت کچھ حقائق سامنے آئیں گے, اس کی تاثیر سامنے آئے گی, اور پھر نعمت پروردگار پر حمد کرنے کا دل چاہے گا اور سجدے کے لیے پیشانی جھک جائے گی. یہاں پر ایک تاثیر بتائی گئی ہے, اس پانی کی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں, کہ لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے بیج پیدا کریں اور نباتات کو اگائیں. اب یہ حبن و نباتا میں سب پوچھا گیا، جتنے قسم کے بیج ہیں، تخم ہیں، اور جتنے قسم کی روئیدہ ہونے والی چیزیں ہیں زمین سے، جو روئیدہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک جامع جملہ کہہ دیا گیا، وہ جنات الفافا، اور گھنے درختوں سے بھرے ہوئے باغات. جنات جنت کی جمع ہے، باغات. لفظ جنت صرف اس جنت پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ مومنین کو. یہاں جو باغات ہیں ان پر بھی جنت کا اطلاق قرآن میں ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کہنے کے بعد کہا گیا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بالتحقیق بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. اس آیت کو ٹھہر کر غور کریں تو یہاں پہ جی چاہتا ہے یہ اشارہ کر دوں کہ قیامت اور آخرت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک ہزار سے زیادہ آیتیں، تقریباً 1500 آیتیں قرآن مجید کی آخرت سے متعلق ہیں، اور ان تمام آیتوں کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک کلمے پر غور کریں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک حرف پہ غور کریں تو آخرت شناسی یا معاد شناسی کا پورا علم کھل کے سامنے آئے گا. قرآن، سب سے پہلے یہ اشارہ کر دوں کہ قرآن مجید میں آخرت کے نام بہت آئے ہیں، اور احادیث سے صحیحہ میں زبان مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور زبان معصومین پر آخرت و قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں. بعض حضرات نے شمار کیا ہے 160 سے بھی زیادہ نام ہیں صرف روزے آخرت کے. دیکھیے جب حقیقت بڑی ہوتی ہے تو نام زیادہ ہوتے ہیں. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ایک ہے، ایک، وہ بھی کیسی ایک. یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی وحدت عددی کی مالک ہے یا وحدت غیر عددی، یعنی اس کی وننس جو ہے وہ نیومیریکل وننس ہے یا ان نیومیریکل وننس ہے، اور اصلاً ان نیومیریکل وننس کے معنی کیا ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے تو یہی کنسیویبل نہیں ہے، وہ نوشن، وہ کانسیپٹ ان کے لیے کلیئر ہو نہیں سکتا کہ ایک کے معنی تو ایک ہیں، عدد. غیر عددی وحدت کیا ہوتی ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے. تو وہ ایک ہے مگر نام کتنے ہیں اس کے. اب ایک مشہور روایت کی بنا پر 99 نام ہیں نا. بعض حضرات اس فہرست پر اور اسی تعداد پر منجمد ہو جاتے ہیں کہ بس 99 نام ہیں، جس میں وہ معز اور مذل بھی ہے، وہی عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا بس اتنے ہی نام ہیں؟ اگر ملتزم ہو جائیں کہ بس اتنے ہی نام ہیں تو پھر ماہ مبارک رمضان ہے، پھر نہ دعائے جوشن کبیر نہ پڑھیے گا. اس میں کتنے نام ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے؟ دعائے مجیر میں کتنے نام ہیں؟ دعائے مشلول میں کتنے نام ہیں؟ جو ادعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار سے مروی ہیں، اس میں کتنے اسماء الہیہ ہیں؟ اور کیا جتنے معارف آپ کے سامنے ہیں بس اتنے ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس میدان میں قدم نہیں رکھا. عرفا کا مکتب، اس میں اسماء الہیہ کا کیا تصور ہے؟ یہ جسے ہم اسم کہتے ہیں، آپ لوگ اسم کہتے ہیں، ये दरअसल इसम नहीं है, इसमें इसम है उनके नजदीक, इसम नहीं है, इसमें इसम है, इस्मुल इस्म। अब ये कैसे वजाहत करूं इसकी इस वक्त, इशारा है, उन्वान है। बहरहाल 1001 नाम है दुआए जोशन कबीर में। काफ़ी में, उसूल काफ़ी में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत है कि आपने फ़रमाया हक़ सुबहानहु व तआला के नाम कितने, आपने फ़रमाया 4000 नाम है। कह तो दिया 4000 नाम है, मगर उस रिवायत में फ़हरिस्त है 4000 नामों की, नहीं है। तो क्या आपने बताए थे किसी को या नहीं बताए थे? आप कह सकते हैं किसी को नहीं बताए। और फिर ये भी है कि ये 4000 क्या वाकई अदद मुराद है कि 4000 थे हैं नाम अल्लाह के, या ये सिर्फ इजहार कसरत के लिए है कि हक सुबहान व तआला के नाम तो मियाँ बेशुमार हैं, तुम गिन नहीं सकते। जिस तरह उसकी ज़ात नाम मुतनाही है, उसी तरह उसके सिफात नाम मुतनाही है, उसी तरह उसके असमा नाम मुतनाही है। और यहीं से ये बात कही जाती है, उरफा का मसलक ये है कि ये पूरी कायनात जो है, इस कायनात की हर हर शय किसी न किसी इस्म इलाही का मजहर है। ठीक है, ये दुनिया अलग है, इस दुनिया में कदम रखने की जरूरत है। जिस तरह हक सुबहानहु व तआला के बहुत से नाम हैं, उसी तरह हश्र के, कयामत के, बल्कि उससे पहले अर्ज करूं, हुजूर अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के उसी तरह बहुत से नाम हैं। उसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वसल्लम के बहुत से नाम हैं। कुछ नाम खुद मौला से मरवी हैं, आपने खुतबे में अपने नाम गिनाए हैं। कुछ नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मरवी हैं। आसमान से नाजिल होने वाला कोई सहीफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम ना हो और अली का नाम ना हो, हर नबी पर जो सहीफ़ा नाजिल हुआ। तौरात में नाम मोहम्मद व अली मौजूद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंजील में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, सहुफ़ इब्राहिम में मौजूद है, सहुफ़ मूसा में मौजूद है, हर नबी के सहीफ़े में मौजूद है। बहुत से नाम हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में है, इब्रानी में है, सुरियानी में है, अरबी में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। इसी तरह जिस तरह हक़ सुबहानहु व तआला के नाम नाम मुतनाही हैं, जिस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से के हुजूर के नाम बहुत हैं, कसरत से हैं, उसी तरह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम कसरत से हैं, उसी तरह रोज़े आखिरत के नाम कसरत से हैं। जो लोगों ने शुमार करना चाहा तो तकरीबन 160 के करीब नाम तक पहुँचे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस दे दूँ, कुरान तो तलाश करें, जस्तजू करें। मसलन कुरान मजीद में यौमुद्दीन है, सूरह हम्दी में है, मालिक यौमुद्दीन, ये यौमुद्दीन से क्या मुराद है? यौमुद्दीन आखिरत है। यौमुल हसरा है, यौमुन निदामा है, यौमुल यौमुत तगाबुन है, यौमुल फसल है, यौमुल जज़ा है, कितने नाम हैं। अलबत्ता यौमुल फसल की तरकीब तकरीबन 6 या 7 मकामात पर कुरान में आई है, अगर मेरा हाफिज़ा इस वक्त ख़ता नहीं कर रहा है। यौमुल फसल की तरकीब वहीं आई है जहाँ किसी इख्तिलाफ़ का जिक्र है, कि इख्तिलाफ़ के जिक्र के बाद कि तुम इख्तिलाफ़ ना करो, या जो कुछ भी इख्तिलाफ़ तुम्हारे दरमियान है, यौमुल फसल अपनी जगह कायम है, मौजूद है। अगर कुरान मजीद में जितने नाम आखिरत के हैं, नाम یہ ہر نام روز آخرت کی ایک خصوصیت اور یہ روز آخرت ہونے والے وقائع سے نقاب کشائی کرتا ہے. ہر نام ایک خاص انداز سے آخرت کو پیش کرتا ہے. یعنی جو سطحی تصور ہے روز آخرت کا, قرآن مجید ہی میں ہے نا, روز آخرت کے لیے کہا گیا ہے کہ یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ. یہ وہ دن ہے جس کی مقدار کتنی ہے, کتنا لمبا دن ہوگا, کتنا بڑا دن ہوگا, 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. قرآن مجید کی تعبیر ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک نام لیجئے, یعنی اگر معاد شناسی کا درس شروع ہو جائے آخرت شناسی قرآن کی روشنی میں, ایک ایک نام کی تشریح کیجئے, پھر اس کے بعد جو خود قرآن مجید میں تفصیلات ہیں اس کے اوپر غور کیجئے, تو اندازہ ہوگا کہ یقیناً کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی پیشانیوں پہ پسینے ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حیران ہوں گے, مبہوت ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے اسی درمیان میں جو مسرور ہوں گے, مطمئن ہوں گے, جن کے دل عشق الہی سے لبریز ہوں گے, اور جن کے ہاتھوں میں دامن مودت ہوگا محمد اور آل محمد کا, یقیناً وہ لوگ روز آخرت مطمئن ہوں گے, مسرور ہوں گے, خوش ہوں گے. ہیبت حضور و ہیبت محضر الہی کے آثار الگ ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں, دل مطمئن ہونے کے باوجود, ان کی محبت سے لبروز ہونے کے باوجود آپ وہاں جا کر ادب سے بیٹھتے ہیں, ایک روب ہوتا ہے, ایک ہیبت ہوتی ہے, آپ لغو کوئی بات نہیں کرتے ہیں, بلکہ لغو بات کرنے سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہیں سوئے ادب نہ ہو, اساعت ادب نہ ہو, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. واضح ہے؟ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کون سی صنف لوگوں کی کن کیفیتوں سے دوچار ہوگی روز آخرت, اور روز آخرت کیا کیا وقائع ہوں گے, کیا کیا ہوگا روز آخرت, روز حشر. یہ مطالعہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ لوگ دنیا میں مشغول ہیں, لیکن یہ مطالعہ کرنے کا سب سے بڑا سبجیکٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم معاد شناسی اور آخرت شناسی میں مشغول ہو جائیں. میری گردن پہ بہت سے بزرگوں کا حق ہے, آیت اللہ حسن زادہ آمولی, پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے, ان کے محضر میں کئی سال حاضر ہوتا رہا. آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی, یہ آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی وہ ہیں کہ جو علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے شاگرد رشید اور ان کے خلیفہ و جانشین تھے علم عرفان و علم توحید میں. حضوراً اس فقیر کو ان سے استفادے کا شرف حاصل رہا, اور یہ سب حضرات وہ ہیں جو اسی نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں جو میں نے بعض اپنی تقریروں میں پیش کیا ہے, اور بعض حضرات اسے سمجھ نہیں پائے چونکہ اس فن کے دائرے میں شاید قدم نہیں رکھا ہے, ابلیس اور شیطان کی تخلیق کے تعلق سے کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیوں خلق کیا اور اسے جینے کی مہلت کیوں دی, جو میں نے وضاحت کی تھی برسوں پہلے, وہ تعلق جو ہے وہ علم عرفان کے مبانی سے متعلق بحث ہے اور اسماء الہیہ سے متعلق بحث ہے. وہ جب آپ اس میدان میں قدم رکھیں گے تو واضح ہو جائے گی بات. علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی رحمت اللہ علیہ، ان کی 10 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے معاد شناسی. معاد شناسی یعنی آخرت کی شناخت، آخرت کا علم، 10 جلدوں میں. اور یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ سارا علم اس میں آ گیا، ساری بحثیں اس میں آ گئیں، نہیں، ہرگز نہیں. آخرت کے مباحث، اس کے اسماء، آخرت کے اسماء اور آخرت کی تفصیلات جو قرآن میں ہیں، اس کے مطالعے کے علاوہ یہاں پر ایک بحث کی طرف اشارہ کر دوں. فی الحال یہاں جو کہا گیا ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ لفظ میقات کیا ہے؟ فصل تو آسان ہے، فصل فیصلے سے ہے نا. میقاتا کیا ہے؟ یہ میقات جو ہے یہ وقت سے ہے، واو قاف تے. اب وہ علم صرف میں کیا کہتے ہیں؟ وقتا فعل ہے، وقتا یقتو، وقتاً جیسے وعدہ، جیسے وزنا، وزن کرنے کو وزنا، وعدہ کرنے کو وعدہ، ویسے وقتا اور وقتا یہ دو ابواب زیادہ عربی زبان میں مستعمل ہیں. اسے صرف کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مثال، پہلا حرف اس کا کیا ہے؟ حرف علت. میقات کیا ہے؟ میقات اسم ظرف ہے، اور کبھی یہ اسم ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ اسم ظرف مکان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور آخرت کے تعلق سے دونوں معنی ایک ہی استعمال میں مراد ہیں. میقات یعنی اللہ نے فیصلے کا دن بھی، وقت بھی مقرر کر دیا ہے اور جگہ بھی مقرر ہے. ٹھیک ہے. ویسے میقات، لفظ میقات کے اور بہت سے استعمالات ہیں. میقات کے معنی ہے الوقت المغروب للفعل، یعنی کسی بھی فعل کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہے میقات. ٹھیک ہے. وقت المغروب یا الموضع، الموضع الذي جعل لامر ما، کسی کام کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دی گئی ہو، وہ بھی میقات ہے. جیسے حج پہ جاتے ہیں آپ سب حضرات، جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں حج کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اس سال بھی حج انجام پائے اور تمام دنیا کے مومنین مسلمین حج کا شرف اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں، حج کا ثواب حاصل کریں. پروردگار مکے اور مدینے کو آباد رکھ. تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج سے پہلے احرام باندھنے کے لیے میقات کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. وہ کیا ہے میقات؟ یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے. جیسے کہ مدینے سے آنے والوں کے لیے ذو الحلیفہ جگہ ہے. ذو الحلیفہ کے خود بہت سے نام ہیں، ابیار علی، آبار علی، مسجد شجرہ، اور کچھ لوگ الحسا کہتے ہیں، جو ٹھیٹھ عرب ہیں نا وہاں کے، مقامی زبان میں الحسا، حسا بھی نام ہے اسی جگہ کا، تو بہت سے نام ہیں. وہ میقات اہل مدینہ کی ہے، یعنی جو مسجد شجرہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں احرام باندھا تھا. اس لیے میرا ہمیشہ دل یہ چاہتا ہے کہ جب بھی جاؤں، وہ پہلے جب بھی گیا تو یہی کیا میں نے، کہ میں پہلے مدینہ گیا اور مدینہ سے اس میقات پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا وہاں احرام باندھا، پھر مکے گیا، پھر مکے کے تمام واجبات ادا کرنے کے بعد واپس مدینہ گیا آخری سلام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. حضور نہ ہوتے تو ہمیں کعبے سے کون آشنا کرتا؟ ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو وسیلے کو بھول جائیں. خدا اس کو دوست نہیں رکھتا جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کی قدر نہ کرے. خدا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے آپ سے قبول کرے گا تو بالطفیل محمد رسول اللہ قبول کرے گا. لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس. ابلیس بھی اللہ کہنے والا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے یا نہیں؟ بہرحال تو میقات کے معنی روشن ہوئے. میقات جو ہے اس میں ظرف ہے، اس میں زمان کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں مکان کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے بھی عربی زبان میں اس کے استعمالات بہت ہیں. جیسے چاند کو، ہلال کو کہتے ہیں میقات الشہر، مہینے کی میقات، ٹھیک ہے نا؟ چاند کو میقات الشہر کہتے ہیں. روز آخرہ جو ہے میقات الخلق ہے، تمام خلقت کے لیے مقرر ہے. کسی انسان کے لیے اگر کہہ دیتے ہیں بلغ المیقات تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بس ابھی اپنی موت تک پہنچ گیا. یہ عربی کے استعمالات ہیں، بلغ المیقات، یہ اپنی آخری حد پہ پہنچ گیا. یہ استعمالات الگ ہیں. حج کا کے ساتھ جو میقات کا استعمال ہے، لفظ میقات کا، یہ شرعی ایک ریفرنس ہے. اور فقہ کی کتابوں میں، کتاب الصلاۃ میں، میقات الصلاۃ و مواقیت الصلاۃ بھی لفظ آتا ہے، عنوان آتا ہے، یعنی نماز کے اوقات، نماز کے معین وقت، اس کے لیے بھی مواقیت و میقات کا کلمہ فقہ کی کتابوں میں مستعمل و متداول ہے. واضح ہے. اچھا، یہ سب میں نے عرض کیا. اب دیکھا آپ نے کہ کتنا وقت صرف ہوا. ایک لفظ پہ اگر بحث ٹک جائے تو صرف لفظ میقات، ابھی لفظی بحث ہے، ابھی لفظی بحث بھی نہیں ہے، ابھی گویا صرفی بحث ہے. ابھی حجے کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے لفظ میقات کی. تو اب یہ سب اگر ہم ہی کو کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ موضوعات، مضامین، نکات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ بھائی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اس بات کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں. نہ مجھے داد سخن دینا ہے یہاں پر، اور نہ مجھے اپنے معلومات کا مظاہرہ کرنا ہے، تظاہر. یہاں پر اب ایک جست لگائیں، چھلانگ لگائیں، لکیریں کھینچ لیں، لفظ بنا لیا، حجے کر لی. اب مضمون و معنی کی طرف جائیں. جب آپ لفظ میقات پہ غور کریں گے تو آپ مجبور ہوں گے قرآنک کانسیپٹ آف ٹائم پر غور کرنے کے لیے. دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارے یہاں زمان کا تصور اور مکان کا تصور، زمان و مکان کی بحثیں حکمت میں، فلسفے میں اور سائنس میں بہت گہری اور بہت پیچیدہ ہیں، اور ابھی تک ان بحثوں کا حق ادا نہیں ہوا ہے اور بحثیں جاری ہیں. بہت سے لوگوں نے علامہ اقبال کی شاعری کے فلسفیانہ پہلو پہ جب بحث کی ہے تو ان کے تصور وقت پہ بحث کی ہے، کانسیپٹ آف ٹائم، اقبال کا کانسیپٹ آف ٹائم، مولانا رومی کا کانسیپٹ آف ٹائم، ہے نا؟ یہ سب بحثیں ہیں، برابر ہوتی رہتی ہیں. کاش کوئی قرآن کے کانسیپٹ آف ٹائم پہ جا کر بحث کرے. قرآن نے جو تصور وقت دیا ہے، تصور زمان دیا ہے، اور وقت اور زمان کے لیے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کتنے جہاد سے روشناس کیا ہے. یہ بحثیں ہیں اہم. تفسیر، ابھی یہ تفسیر کے دائرے میں رہے گی بحث، یعنی جب تک آپ زمان کے تصور کو واضح نہیں کر لیں گے تفسیر کا حق کیسے ادا ہوگا. عوامی تصور کیا ہے وقت کا؟ کلائی پہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس کے حساب سے آپ وقت ناپتے ہیں، ये कौन सा वक्त है? वैसे तो बहुत पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये आपके सीने में अल्लाह ने दो किस्म की घड़ियाँ लगा रखी हैं, एक दिल है एक फेफड़ा है। फेफड़ा जो हरकत कर रहा है, सांस आप ले रहे हैं, ये एक घड़ी है। आप अगर किसी के बारे में गिनना चाहें कि कितनी उम्र पाई, तो उसकी एक एक सांस अगर शुमार कर सकें तो गिन के बताया जा सकता है इतनी सांसें ली इसने, आखिरी सांस फलां वक्त पर फलां दिन फलां तारीख में ली, पहली सांस फलां वक्त ली थी। ठीक है ना, सांस के हिसाब से। दिल की धड़कनें और सांस बराबर है, फेफड़े की हरकत और दिल की हरकत बराबर है या कुछ फर्क है, तफावत है? मेरा ख्याल है तफावत है, फर्क है, मुनासबत है, ताल्लुक है, लेकिन बिल्कुल एक नहीं है। इसके क्या मानी है कि एक जिस्म के अंदर दो घड़ियां क्यों लगी हुई हैं? और ये तो दो घड़ी की तरफ मैंने इशारा कर दिया। इसके मानी है कि वक्त में इजाफियत है और इस पूरी कायनात में वक्त की न जाने कितनी तहें, कितनी लहरें, कितने मंतक़े, कितने टाइम जोन हैं और कितने टाइम लेयर्स हैं और कितने टाइम डायमेंशंस हैं। ये हकीकतन गुफ्तगू कर रहा हूं मैं आपके सामने। ये सब बहसें यहां करने की हैं, इनसे गुजरा नहीं जा सकता। जो वक्त के तसव्वुर को कुरान मजीद से नाक्स करे पूरे तौर पर, उसे ना अपनी जिंदगी की पस्ती समझ में आएगी, न पस्ती से निकलने की राहें समझ में आएंगी, न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मेराज समझ में आएगी कि किस तरीके से जंजीर दर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, बुराक आया, आप बुराक के जरिए से मेराज पे तशरीफ़ ले गए और वापस आए और सात आसमानों की सैर की, बहिश्त को भी देखा, जहन्नम को भी देखा, अल्लाह सुबहानहु व तआला की बड़ी बड़ी निशानियाँ और आयतें देखीं, और जब ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तक दीवार जंजीर दर हिल रही थी। अब ये जो चीज़ें हैं, नऊज़ु बिल्लाह, झुठलाने वाले झुठलाते हैं, तकजीब करने वाले तकजीब करते हैं, इस्तेहज़ा व तमस्खुर करने वाले इस्तेहज़ा व तमस्खुर करते हैं, और हम उन पर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और रफ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम ये जो चंद लम्हे ज़िंदगी के मिले हैं, इसे हक सुबहानहु व तआला की मारिफत के साथ, उसकी किताब और वही की रोशनी में इन लम्हात को रोशन और ताबनाक बना सकें, और रोज़ आखिरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत मुस्तफ़ा की शफ़ात के मुस्तहिक बन जाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।